سورۃ الحشر. سورۃ الحشر مدنی سورت ہے، اس کی 24 آیات ہیں، ترتیب کے اعتبار سے 59 نمبر سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 101 نمبر ہے اس کا. اور اس سورت کو سورۃ بنی النضیر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں بنو نذیر کے یہود کی چلا وطنی کا ذکر آتا ہے. الحشر بھی آتا ہے کیونکہ یہ لفظ سورۃ الحشر میں آیا ہے، تو اس کی بنا پر اس کو سورۃ الحشر کہا گیا ہے. اور اس میں خاص آیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر دلیل ہے، حجیت سنت کے بارے میں اس کو کوٹ کیا جاتا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ ہی کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. تسبیح ہر نقص اور عیب سے دوری کا نام ہے. کائنات کی ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و ثنا کرتی ہے اور اسے ہر عیب سے پاک قرار دیتی ہے. بس انسان ہے جسے اللہ سے شکوہ رہتا ہے، تھوڑی سی مصیبت آنے پر بھی اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے، حالانکہ اس سے مصیبت میں کمی نہیں ہوتی. وہی ہے جس نے اہل کتاب کے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا پہلے ہی اکٹھ میں ان کے گھروں سے نکال دیا. تمہیں یہ گمان بھی نہ تھا کہ یہ نکل جائیں گے، اور یہ خود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے. تو اللہ کا عذاب ان کے پاس وہاں سے آیا جہاں سے یہ گمان بھی نہ رکھتے تھے، اور اس نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا. یہ اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں برباد کر رہے تھے. بس اے آنکھوں والوں، عبرت پکڑو. بنو نذیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد توڑا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس عہد شکنی کی وجہ سے انہوں نے اپنی جان بخشی کے لیے جلاوطنی پر، یعنی مدینہ سے باہر جانے پر آمادگی اختیار کر لی. اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو پھر وہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ کسی کے لیے زوال لکھ دے تو پھر وہ زائل ہی ہو جاتی ہے. تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کا بھی وفادار ہو اور اللہ کے رسول کا بھی. اور اللہ کی عطا جو ہوتی ہے اور مدد جو ہوتی ہے وہ مومن کے گمان سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے. اور اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کا یہ انجام ہر دور میں دیکھا گیا ہے، لہذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے. فاعتبروا یا اولی الابصار، ایسے واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. اور اگر اللہ نے ان پر جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو وہ ضرور انہیں دنیا میں ہی سزا دیتا، یعنی بچ کے نہ نکل سکتے تھے پھر، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے. یعنی دنیا میں اگر بچ بھی گئے تو آخرت میں نہیں بچ سکیں گے. یہ اس لیے، یعنی یہ کیوں ہے عذاب؟ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. جو کھجور کا درخت بھی تم نے کاٹا یا اسے اس کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا تو یہ سب اللہ کے اذن سے تھا، اور تاکہ وہ فاسقوں کو رسوا کرے. بنو نذیر کی طرف جانے والا رستہ صاف کرنے کے لیے مسلمانوں کو درخت کاٹنے پڑے تھے جس پر بہت شور اٹھا تھا، تو اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے خود کر دی، دفاع کر دیا مومنوں کا کہ یہ دراصل اللہ کا حکم تھا کہ یہ درخت کاٹ کر رستہ بنایا جائے. اور وہ مال جو اللہ نے ان سے اپنے رسول پر لوٹایا ہے تو اس پر تم نے کوئی گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تھے، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. مسلمانوں کو لڑائی کے بغیر جو غنیمت حاصل ہو وہ فے کہلاتی ہے، اس میں مجاہدین کا حصہ نہیں ہوتا. یہ مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کر دیا جاتا ہے. اور افا کا مطلب ہوتا ہے بہتری کی طرف لوٹانا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو باغی لوگ ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، وہ اپنے مال کے بھی حقدار نہیں ہوتے، اللہ ان سے وہ چھین کر نیک لوگوں میں پلٹا دیتا ہے. اور واللہ علا کل شیء قدیر، اس بات پر ہم سب کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز سے بڑھ کر ہے. اور بستیوں والوں کے مال سے جو اللہ نے اپنے رسول پر بغیر لڑائی کے لوٹایا، بس وہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور رسول کے قرابت داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. تاکہ وہ تم میں سے دولت مندوں کے درمیان گردش کرنے والا نہ ہو، اور جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے وہ تمہیں روک دے تو رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال فی کی تقسیم بھی خود کر دی کہ اس میں کس کس کا حصہ ہے، اور پھر جو رسول دے وہ لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف قرآن پر عمل کرنا کافی نہیں، سنت پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ رسول تمہیں جو دے رہے ہیں اسے قبول کرو، یعنی اس پر عمل کرو۔ لیکن افسوس یہ کہ آج مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے اور حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ یہ فے کا مال ان مہاجر فقراء کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکالے گئے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ یعنی اللہ کی مدد صرف بیٹھ رہنے سے نہیں ملتی، اس کے لیے حرکت کرنا ضروری ہے، نیک کاموں میں حصہ لینا ضروری ہے، اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنانا ضروری ہے۔ اور جس طرح مہاجر فقراء جو تھے، یہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اچھے بھلے تھے، ان کے کاروبار تھے، ذریعہ آمدنی تھا، معاش تھا، لیکن جب دین کو ان کی ضرورت پڑی تو سب کچھ قربان کر کے اللہ کے راستے میں نکل کھڑے ہوئے۔ وہ اللہ کی خاطر نکلے تھے اور بیٹھے نہیں رہے، اور مشکل میں اور آسانی ہر حالت میں انہوں نے دین کی خدمت اور مدد کی۔ تو اب جب مال غنیمت آیا تو پھر ان کا بھی حصہ نکالا گیا، اور یہ مال ان انصار کے لیے بھی ہے جنہوں نے ان سے پہلے اس گھر میں یعنی مدینہ میں اور ایمان میں جگہ بنائی، اور جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے وہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور وہ مہاجرین جو کچھ دیے جائیں اس چیز کی وہ اپنے سینوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے، ان کو مال کی طلب نہیں ہے، خواہش نہیں ہے، اور انہیں اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں سخت حاجت ہو، اور جو کوئی اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہاں انصار کی ایمانی قوت کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس جگہ کو تیار کیا، اور بے شمار لوگ مسلمان ہوئے، اور پھر آپ کو ویلکم کیا گیا، اور پھر ہر معاملے میں وہ قربانیاں کرتے رہے۔ آپ دیکھیں کہ ایسے دوست کو اپنے گھر بلانا جس کے آنے سے آپ کو بہت خوشی حاصل ہو، وہ آپ کے لیے بہت فائدے کا ہو، لیکن اس کو اپنے گھر جگہ دینا، بلانا کہ جو ایک لائبلٹی ہو، ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو مدینہ کے انصار کی فضیلت ہمیشہ کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کو پناہ دی، جن کو پناہ دینا خطروں سے خالی نہیں تھا، انہوں نے اپنے لیے خطرات مول لیے تھے، لیکن دین کی خاطر انہوں نے یہ قربانی کی تو اللہ نے ان کے درجات بھی بلند کر دیے، اور پھر ان کی خاص تعریف یہاں کی کہ وہ آنے والے مہاجرین کو اپنی ذات پر بھی ترجیح دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے تو تاریخ میں انصاریوں کے دل بڑے ہی سخی تھے، بڑے ہی کھلے تھے۔ انس بن مالک کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا تاکہ بحرین کا علاقہ بطور جاگیر ان کے لیے لکھ دیں۔ انہوں نے کہا جب تک ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی اتنا ہی نہ دیں ہم نہیں لیں گے، حالانکہ اللہ کے رسول دے رہے تھے۔ فرمایا اگر تم نہیں لیتے تو صبر کرو یہاں تک کہ مجھ سے آ ملو، کیونکہ میرے بعد تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، تو اس وقت بھی صبر کرنا۔ اور اس آیت کے بارے میں یسرون علی انفسہم، وہ مشہور واقعہ ہے جس میں ایک انصاری صحابی نے خود اور بیوی بچوں کو بھوکا رکھ کر مہمان کو کھانا کھلایا تھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ یہاں زائد ایکسٹرا چیزوں کو اور بیکار چیزوں کو اللہ کے راستے میں دینے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں ضرورت کی چیز اور اپنے قیمتی وقت اور اپنا گھر بار اور اپنا امن امان سب کچھ دینے کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی خود ضرورت کے باوجود بھلائیوں پر خرچ کرنا، اور دوسروں کے پاس جو خیر ہے وہ اس کو ناپسند نہیں کرتے، اس پہ حسد نہیں کرتے، بلکہ اس پہ خوش ہوتے ہیں اور شح سے بچتے ہیں۔ شح میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مال و دولت جمع کرنے کی حرص، اور دوسرے خرچ کرنے میں انتہائی بخیل ہونا، یعنی لینے کے لیے بہت کین ہونا اور دینے کے لیے تیار نہ ہونا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل سے بچنے کے لیے کہا کیونکہ اسی نے پہلے لوگوں کو تباہ کیا تھا۔ اور جو دل شح سے پاک ہوتا ہے، بخل سے پاک ہوتا ہے، اس کے دل میں وسعت ہوتی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بھی خوشی خوشی قبول کرتا ہے۔ اور وہ مال ان کے لیے بھی ہے جو ان کے بعد آئے، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان لانے میں ہم سے سبقت لے گئے، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کوئی قدورت نہ رکھ، اے ہمارے رب بے شک تو بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، وہ ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے ایمان کی نشانی ہوتی ہے، اور ان ایمان والوں سے بھی جن کو انہوں نے دیکھا نہیں ہوتا، نہ ان کے نام پتا ہوتے ہیں، لیکن صرف ایک ایمان کا رشتہ ہوتا ہے، اور وہ ان سے پہلے گزر چکے ہوتے ہیں. تو ایسی دعا کرنے والوں کے دل دراصل پاکیزہ ہوتے ہیں جو دعا یہاں کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ان بھائیوں کو بھی بخش دے ہمارے جنہوں نے ہم سے پہلے ایمان میں سبقت کی. اور ویسے بھی عمومی طور پر مومنین ایک دوسرے کی دعاؤں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ اس کی دعا قبول ہو اور اس کو خیر ملے, اسے چاہیے کہ کسی مومن بھائی کے لیے دعا کرے. اور یہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہمارے دل دوسروں کے بارے میں کینے, حسد, بغض وغیرہ سے پاک ہوں گے, تبھی ہم دعا دیں گے نا کسی کو. اور جن کے لیے ہمارے دلوں میں نفرت ہوتی ہے اس کو تو پھر بد دعائیں دینے کو دل چاہتا ہے, دینی نہیں چاہیے, لیکن جو ستائے پھر انسان کی زبان پر کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے, پھر بھی روک کے رکھنا چاہیے کیونکہ اگر وہ اس کا مستحق نہ ہوا تو واپس پلٹے گی.
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله, ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر, بأسهم بينهم شديد, تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى, ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا, ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر, فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها, وذلك جزاء الظالمين.
کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کی؟ یہ اپنے بھائیوں سے جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا کہتے ہیں, اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ضرور نکلیں گے, اور تمہارے معاملے میں کبھی کسی کی اطاعت نہیں کریں گے, اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے, حالانکہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ جھوٹے ہیں. منافقت کرنے والے سے مراد عبداللہ بن ابی تھا. اس نے بنو نذیر کی طرف پیغام بھیجا تھا کہ ہم تمہارے مددگار ہیں, جس نے ان کو اور زیادہ سرکش بنا دیا, اور یہ مسلمانوں سے زیادہ یہود کے بھائی تھے. فتنوں کو بھڑکانا یہ منافقین کی علامت میں سے ہے. اور پھر معاشرے کو پراگندہ کرنا, گروہ بندی کرنا, اور مسلمان پر زبان درازی کرنا, یہ سب منافقت کی نشانیاں ہیں. اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے, اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے, اللہ نے پہلے بتا دیا. اور اگر انہوں نے ان کی مدد کی بھی تو یہ ضرور ان سے پشتیں پھیر لیں گے, پھر یہ مدد نہ کیے جائیں گے. یقیناً خوف کے اعتبار سے تم ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ سخت ہو, کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں. یعنی جو منافق ہوتے ہیں ان کے دلوں میں ایمان والوں کا ہی خوف زیادہ ہوتا ہے, اور بظاہر قوت ان کی جو ہوتی ہے وہ بناوٹی ہوتی ہے. اور یہ انسان کی کم عقلی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے بندوں سے ڈرے, یا اللہ کو چھوڑ کر بندوں کی طرف اس کی توجہ, رغبت اور رجحان زیادہ ہو. ایمان کی علامت کیا ہے؟ کہ انسان اپنا سب کچھ اللہ ہی کے اوپر رکھتا ہے، یعنی اللہ ہی پر ایمان رکھتا ہے، اللہ ہی کا تقویٰ کرتا ہے، اللہ ہی پر توکل کرتا ہے، یعنی اس کے سارے معاملات اللہ ہی کے ساتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ ہی کا خوف رکھتا ہے اور اللہ ہی کی محبت سب پر مقدم ہوتی ہے۔ تو یہاں قوم اللہ یفقہون کون ہے؟ جو بندوں سے زیادہ ڈرے، اللہ سے کم ڈرے۔ یہ سب اکٹھے ہو کر تم سے جنگ نہیں کریں گے، مگر قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کے پیچھے سے، ان کی آپس کی جنگ ہی بہت شدید ہے۔ آپ انہیں متحد سمجھتے ہیں جبکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، یہ اس لیے کہ بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ یعنی یہ یہود کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بزدل قوم ہے، لیکن جب تک مسلمان ان سے ڈرتے رہیں گے فتح حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اور عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپس میں ایسا اختلاف نہیں رکھتے کہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہوں۔ جن لوگوں کے ساتھ انسان رہتا ہے نا، ان سے بنا کے رکھنی چاہیے، بگاڑنا نہیں چاہیے۔ ان کے ساتھ بگاڑنا جو یہ کم عقلی ہے، بے وقوفی ہے، کیونکہ پھر وہی بات جو پہلے شروع میں نے کی کہ مزاج نہیں ملتے ہوتے لوگوں کے ساتھ۔ تو انسان فیصلہ کرے کہ ان کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا، اگر رہنا ہے تو لڑائی کیسی، اور اگر نہیں رہنا تو لڑائی کیسی، اچھے طریقے سے رہو یا اچھے طریقے سے الگ ہو جاؤ۔ یہ بیچ میں نہ اپنے آپ کو لٹکاؤ نہ دوسروں کو لٹکاؤ۔ تو عقل مند لوگ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا فساد نہیں ڈالتے، اگر ان کا کسی کے ساتھ رہنے کا ارادہ ہو، اور اگر ان کا چھوڑ دینے کا ارادہ ہو تو بھی وہ لڑکے اپنا اخلاق برا نہیں کرتے اور نہ وہ الزام تراشی کرتے ہیں۔ دلوں کے اختلاف کے ساتھ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنا، چاہے اوپر سے اچھے اچھے ہوں، اس سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ اور جب دل متحد ہوتے ہیں، دل متفق ہوتے ہیں تو خاندان مضبوط ہوتے ہیں، دل متفق ہوتے ہیں تو ادارے مضبوط ہوتے ہیں۔ ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے کچھ ہی پہلے اپنے کیے کا وبال چکھ چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اس سے مراد بنو قینقاہ کے یہودی ہیں، اور غزوہ بدر میں مارے جانے والے مشرک بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کی مثال شیطان کی طرح ہے، جب اس نے انسان سے کہا کفر کرو، پھر جب وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا بلا شبہ میں تو تم سے بری ذمہ ہوں، بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور یہ شیطان کا طریقہ واردات ہوتا ہے کہ انسان کو سبز باغ دکھا کر اپنے دام میں پھنسا لیتا ہے، اور جب انسان شیطانی جال میں پھنس کر اس کا ایجنٹ بن جاتا ہے تو پھر شیطان نیا شکار تلاش کرنے لگتا ہے، اور پہلے کی طرف سے مطمئن ہوتا ہے کہ اب تو یہ میری فوج میں داخل ہو گیا، اب کسی اور کو شکار بناؤ۔ لیکن کچھ انسانوں کو بھٹکانے کے لیے شیطان کو بہت سے طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں اور فریب دینے پڑتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو تو بس وہ کہتا یہ کر اور وہ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو لوگ بھی مختلف طرح کے ہوتے ہیں، شیطان کے حربے بھی مختلف ہوتے ہیں، ہر ایک کے لیے اس کا ایک الگ ٹرک ہوتا ہے، اس کو کس طرح پکڑنا ہے۔ بس ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ بے شک وہ دونوں آگ میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ یعنی گمراہ ہونے والے کو خود اپنی عقل سے کام لینا پڑے گا، اور جو گمراہ کرنے والے کی بات مانے گا وہ اسی کا ساتھی شمار ہوگا۔